على رسوله الكريم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ پر قرآن کریم نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے میں اس دین حق کو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا مکمل بھی کر دیا اور قیامت تک اسے باقی رہنے والا بھی بنا دیا یہ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ جو چلا آسمانی کتابوں کا جو نزول اس عالم میں ہوتا رہا جن میں سے 4 کتابیں بہت معروف ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں ان سب کا حاصل ہے کیا کتابوں کا حاصل کتابوں کا حاصل اور انبیاء کرام کی اس دنیا میں تشریف لانے کا حاصل ہے کیا؟ 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہ انسان کو عبدیت اور بندگی اور اس بندگی کے آداب اور طریقے یہ سکھانا مقصود ہے کہ انسان اور خصوصیت کے ساتھ عبد مومن یہ اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا غلام بن جائے اس بندہ بننے کے لیے اور بندگی کے لیے کیا آداب ہیں کیا طریقے ہیں وہ سب تفصیل آپ کو معلوم ہے. تو عبدیت اور آداب عبدیت کے لیے تمام سلسلہ اللہ تعالی نے چلایا اس دنیا میں کہ نبیوں کو بھی بھیجا اور کتابیں بھی نازل فرمائیں. عبدیت کے اوپر پہلے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. آداب عبدیت یہی قرآن و سنت ہے. دوسرے مختصر لفظوں میں یوں سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت و فرما برداری یہ ہے عبدیت. اور جن طریقوں سے یہ حاصل ہو وہ ہے آداب عبدیت. یہ اطاعت و فرما برداری ظاہر میں بھی ہو باطن میں بھی ہو خلوت میں بھی ہو جلوت میں بھی ہو یہ اطاعت و فرما برداری انسان کی اور مومن کے ہر شعبہ زندگی میں ہو یہ ہے عبدیت. یہ آداب عبدیت اور عبدیت حاصل کرنے کے طریقے ظاہر کے اعتبار سے بھی بہت ہیں جس کو علم ظاہر کہا جاتا ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی بہت بہت ہیں جن کو علم باطن اور تصوف و سلوک کہا جاتا ہے. تو یہ حاصل حضرت قرآن کریم کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا کہ بندہ بن جائے اور بندگی کے آداب حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کیا جائے. قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے پوری پوری اطاعت کرنے والوں کے لیے جا بجا آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں بھی فلاح و کامیابی کا وعدہ اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی کا وعدہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. حیات طیبہ کا وعدہ ہے, اور یہی ایمان اور اعمال صالح جو ہے یہی اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی کامیابی کا اور فلاح اور فلاح کا بلکہ ترقی کا ذریعہ اور سبب ہے, اور آخرت میں تو ہے ہی. اس وقت مجھے جو بات عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر اتنا بڑا وعدہ ہے آخرت کا کہ وہ آخرت میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نجات کامل ہی نہیں بلکہ مراتب عالیہ کا وعدہ فرما رکھا ہے, ان کے ساتھ ہوگا. یہ آیت, اس آیت کے ماتحت حدیث میں ایک قصہ آیا ہے, آپ نے شاید پڑھ بھی لیا ہوگا, کہ ایک حبشی شخص جس کا رنگ کالا تھا اور سیاہ تھا, وہ ایمان, وہ مومن تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا بڑے ہی حسرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو نسب کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے بھی فوقیت عطا فرمائی, اور رنگ اور لون کے اعتبار سے بھی فوقیت عطا فرمائی, میں آپ پر ایمان لایا, آپ سے مجھے محبت ہے, تو کیا قیامت میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. یہ سن کر ان پر ایک جوش جذب طاری ہوا, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میں اپنی اس کالی اور سیاہ جلد کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں, جنت میں ہی نہیں بلکہ ان حضرات کے ساتھ رہو گے جن کا ذکر اس آیت میں ہے. یہ سن کر ان کے اوپر گریا تاری ہوا, رونے لگے اور روتے روتے مر گئے اور شہید ہو گئے. اس قدر محبت یہ تھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثمرہ. آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں جائے گا, اور ظاہر ہے کہ جنت میں ہی جائے گا ایسا شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوا. تو فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, تو یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. وہ کون کون ہے جن پر ایمان فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار بتائے ہیں انبیاء کرام جو سب سے زیادہ بلند و بالا اور سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں. پھر ان کے بعد ہیں صدیقین, اور ان کے بعد ہیں پھر شہداء, اور پھر نیک عمل کرنے والے صالح مسلمان. تو اطاعت رسول اور اطاعت خدا بندی کا یہ ثمرہ ہے کہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ نجات کا وعدہ ہے بلکہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان حضرات میں سے کسی کی معیت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کی معیت عطا فرمائے آخرت میں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. آخرت میں جس کو معیت حاصل ہو جائے ان حضرات کی، اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں، اس سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں. وہ زندگی سب سے زیادہ کامیاب ہے، اگرچہ اس دنیا میں چند روزہ گزری ہے لیکن دائمی اور ابدی خوشیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سب سے زیادہ کامیاب یہ زندگی ہے کہ جو ان حضرات کی معیت کے اندر گزر جائے، معیت کے ساتھ آ جائے. تو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول ہر حال میں، ہر دور میں، ہر شعبے میں اور اس دنیا میں اور آخرت میں انسان کے لیے اور بالخصوص مومن کے لیے نہ صرف نجات کا بلکہ کامیابی اور ترقی کا ذریعہ اور اس کا سبب ہے. یہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہر مومن کے اوپر فرض ہے، ہر مومن کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن علم اور چیز ہے، معلوم ہو جانا اور بات ہے، اور غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا اور بات ہے. علم کا مرتبہ تو حاصل ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، لیکن معلوم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی ہو جائے. عمل کرنے کے لیے پہلا مرتبہ ہوتا ہے غور و فکر، کہ جو چیز معلوم ہوئی ہے اس میں غور و فکر کرے، خوب غور و فکر کرے، اس کے اچھائیاں اور اگر اس کے اندر کچھ خراب نتائج ہوں تو ان پر غور کرے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو اختیار کرنے کا اور عمل کرنے کا. علم ہم نے حاصل کر لیا، غور و فکر کی عادت بھی نہیں بلکہ یہ معلوم بھی نہیں کہ غور و فکر کرنا چاہیے یا نہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کے اوپر یہ مبارک کتاب نازل فرمائی ہے. کیوں نازل فرمائی؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ ان کی اس کی آیتوں میں غور و خوض کریں، فکر کریں، سمجھیں، سوچیں کہ اللہ نے کس چیز کی دعوت دی، قرآن کریم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے علم کے اندر مشغول ہیں، لیکن شاید ہی ہمیں توفیق ہوتی ہو کہ اس کی طرف ہم غور کریں. غور و فکر تو ہماری لغت سے خارج ہو گیا، سرسری اور ظاہری طور پر جو معلوم ہو گیا سو معلوم ہو گیا، لیکن وہ نافع نہیں، نفع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل ہو، پھر غور و فکر ہو، تدبر ہو، تفکر ہو، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل ہو. ایسا عمل جو ہوتا ہے، جو غور و فکر کے بعد ہوتا ہے، وہ دائمی ہوتا ہے، وہ رسوخ رکھتا ہے، وہ دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے. وہ عمل کبھی آدمی چھوڑتا نہیں جو غور و فکر کے بعد اختیار کرتا ہے. سرسری طور پر علم ہوا اور اسے اس پر عمل کر لیا، دو چار دن اس پر عمل رہے گا پھر چھوٹ جائے گا، اس میں دوام نہیں، اس میں رسوخ نہیں. قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں، کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تدبر اور تفکر کے سلسلے میں فرمایا، اور کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں غور و خوض نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے اور ان کافروں نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا؟ تدبر، غور و خوض کرنا. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا، ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے، یہ غور و خوض کرنا جانتے ہی نہیں، غور و خوض کرتے ہی نہیں. ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اگر ہمیں کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرتے کہ بس اس کا علم حاصل ہوا اور ہم نے اختیار کر لیا، عمل شروع کر دی. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے اندر شدید نقصانات پیش آئیں گے، بلکہ اس کام میں غور و خوض کرتے ہیں، تدبر اور تفکر سے کام لیتے ہیں، اس کے عواقب اور نتائج کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کے حصول کے طریقوں پر غور کرتے ہیں، جب تک ہر جگہ سے ہر طرف سے مطمئن ہو جائیں تب جا کر اس میں ہم عمل شروع کرتے ہیں. صرف علم حاصل ہو جانے سے کام نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہمیں علم حاصل ہو گیا. ایک ہماری روزمرہ کی مثال ہے جو آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، سب جگہ ہے، کہ اگر کسی عورت سے پیغام نکاح دیا یا عورت کا پیغام آیا کسی کے پاس، علم تو حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ جگہ ایسی، لیکن کیا اتنا پیغام آتے ہی اور اتنا علم حاصل ہوتے ہی عقد ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر غور و خوض ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، فکر کی جاتی ہے، حالات معلوم کیے جاتے ہیں، جب اطمینان ہو جائے تو پھر منصوبے بنائے جاتے ہیں عمل کرنے کے، کہ کس طریقے سے عمل کریں گے اور کس طرح کیا کریں گے. یہ معمولی باتیں جو دنیا کی ہیں ان کے اندر تدبر اور تفکر کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. قرآن کریم، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ترقی کے راز اور آخرت میں کامیابی کے اسباب، بڑی اہم باتیں. ہم نے غور و خوض چھوڑ دی. اگر ہم بنظر تحقیق دیکھیں تو ہماری بے راہ روی کا ایک سبب یہ بھی نظر آئے گا کہ جو کچھ ہم نے عمل شروع کیا بس علم حاصل ہونے کے بعد شروع کر دی، اس میں غور و خوض اور تفکر نہ کیے. نتیجہ یہ ہے کہ کچھ دن تک وہ علم رہتا، وہ عمل رہتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ایک اور مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے اعمال خیر اور اعمال صالحہ کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. اتنا تو ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ عمل عمل خیر ہے، عمل صالح، فضیلت سے واقف نہیں، اس کی فضیلت میں غور و خوض کیا نہیں، دل چاہا کر لیا عمل، دل چاہا نہ کیا. لیکن اگر اس کی فضیلت میں غور و خوض کیا اور پھر عمل شروع کیا، وہ عمل دائمی ہوگا، وہ عمل درمیان میں منقطع ہونے والا نہ ہوگا. مثال کے طور پر صلات اوابین نماز اوابین ہے. نماز اوابین کی فضیلت ایک یہ آئی ہے جس کو میں ابھی عرض کروں گا. ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز اوابین بڑی بہترین نماز ہے اور نوافل میں سے ہے. جب تک اتنا علم ہے اس وقت تک تو اس کے اوپر توجہ بھی کم ہوگی اور عمل کی توفیق بھی کم ہوگی. لیکن اگر اس کی فضیلت معلوم ہو گئی کہ اس نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر کہ وہ سمندر کے جھاگوں کی برابر ہو. یہ فضیلت جب سامنے آئی پھر غور کیا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں. دیکھا جائے تو ہمارے گناہوں کا شمار نہیں, بے شمار گناہگار. پھر غور کیا کہ ہم ان گناہوں کی مغفرت کے ضرورت مند اور محتاج ہیں یا نہیں. ظاہر ہے کہ مومن تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے. اب جب یہ دو باتیں آئیں غور و فکر کے بعد پھر عمل شروع کیا. یہ عمل ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ عمر بھر جاری رہے گا, اس لیے کہ غور و فکر کے بعد عمل ہوا. تو غور و فکر بہت ضروری ہے حضرت. اعمال کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے اور اعمال کو دائمی بنانے کے لیے تہجد کی نماز کی فضیلت سے کون واقف ہے؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ملے گا کہ جو اس کی فضیلت کا قائل نہ ہو. علم تو ہے سب, لیکن پڑھ لی نہ پڑھی. لیکن جب اس کے فضائل پر غور و خوض کیا پھر اپنی حالت پر غور و خوض کیا تو اب مومن بے چین ہو جائے گا تہجد کے وقت اور مجبور ہوگا کہ کسی طرح اس کا نماز. یہ عمل ایسا ہوگا جو دائمی ہوگا. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول بھی اطاعت کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر مومن کے نزدیک ضروری ہے. لیکن یہ اطاعت رسول اور اطاعت خداوند کی, اس کے اندر ہمارے اپنے معاملے میں رسوخ پیدا نہیں ہوا, ثابت قدمی پیدا نہیں, جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر پہنچ جانا, یہ نہیں ہوا. قرآن کریم میں ایک مقام پر آیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. صحابہ کرام کے سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ایمان کی, ایک یہ دل میں پہنچ رہا ہے, ایمان کی محبت دل میں ڈال دی, اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور نہایت مزین اور خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں میں اس ایمان, یعنی دلوں کے اندر یہ راسخ ہو گیا, اس کی حلاوت اور اس کی زینت تمہیں حاصل ہو چکی ہے. اس لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداتم مہتدین. زینت ایمان بڑی عجیب و غریب چیز ہے حضرات صحابہ کرام, تو اس کی کیفیت معلوم کی جائے کہ کیا چیز ہے زینت ایمان. تو یہاں پر میرا تو مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر راسخ کر دیا, ایسا راسخ کر دیا کہ اس ایمان کے مقابلے میں اور کوئی چیز ان کو اچھی ہی معلوم نہیں ہوتی. اور اسی کے ساتھ فرمایا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور نفرت پیدا کر دی, نفرت ڈال دی اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں کفر کی, گناہوں کی اور نافرمانی کی, عصیان جو اطاعت کی ضد ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ عصیان سے اور نافرمانی خدا و رسول سے نفرت دل کے اندر, اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کی محبت دل کے اندر, اس وقت جا کر صحیح اطاعت الہی اور اطاعت رسول حاصل ہوگی. یعنی وہ کہ جس کے اندر رسوخ ہے, جو مستحکم ہے, جو مضبوط ہے, جو ہر حال میں باقی رہے گی, اس وقت حاصل ہوگی. اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ غور و فکر نہ ہو, تدبر اور تفکر نہ. ایمان میں سے ایمان کو ہر مسلمان جانتا ہے, حتیٰ کہ کافر بھی جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے. لیکن دیکھ لیجیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوا, ایمان میں اور ایمان کے جو لوازم ہیں ان میں غور و خوض کرنا, ان میں تدبر اور تفکر کرنا, اس کے محاسن کو پیش نظر رکھنا, اور ایمان کے خلاف جو چیزیں ان کے عیوب کو اور ان کے نتائج بد کو سامنے رکھنا, اس غور و خوض کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ رابطہ. یہ رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ تدبر اور تفکر ہے, جس کو قرآن کریم نے جا بجا بیان فرمایا. جیسے وہی میں نے آیت ابھی ذکر کی, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اور اس کے اندر یہی بتا دیا آیت میں کہ نرا تفکر اور تدبر کافی نہیں, محض تدبر کر لیا تفکر کر لیا یہ کافی نہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ نصیحت حاصل کرنے کا بھی ارادہ اور اس کی نیت, تب جا کر وہ کام بنتا ہے. کیونکہ دونوں چیزوں کو ساتھ ذکر کیا ہے, شاید تدبر کو بھی اور تذکر کو بھی, نصیحت حاصل کرنے بلے یہ تذکر اولو الالباب. اگر آپ دیکھیں بعض ایسے غیر مسلم ہیں, بلکہ بہت سے ہیں کہ جنہوں نے بڑا غور و خوض کیا قرآن میں بھی اور حدیث میں, کتابیں لکھ دی, ایسی کتابیں لکھی کہ بعض مسلمانوں سے بھی نہ لکھی گئی, مگر ان کا یہ تدبر اور یہ غور و خوض تذکر کے لیے اور نصیحت کے لیے نہیں, ان کے کام نہ آئے. انہوں نے جس مقصد کے لیے تدبر کیا تھا وہ حاصل ہو گیا, نصیحت حاصل کرنے کے لیے کرتے تو وہ حاصل ہو گیا اور ایمان کی توفیق ہو جاتی. تو تدبر علم کے بعد ہے تدبر و تفکر, اور اسی کے ساتھ ہے تذکر, نصیحت حاصل کرنا. ان تمام مراتب کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ بڑی عجیب و غریب اور مستحکم نعمت ہے, اور وہ نعمت میرے اس موضوع کے اعتبار سے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کامل طریقے, جس سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے ہر معاملے میں, کوئی سا بھی شعبہ ہو زندگی کا کامیابی حاصل ہوتی ہے. لیکن ہم تو چونکہ جلد باز ہیں, اس لیے ایک دن عمل کرنے کے بعد منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب کامیابی سامنے آئی. یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے اور اس کی عادت کے خلاف ہے, ایسا عموماً ہوتا نہیں, بلکہ مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے تب جا کر کامیابی ہوا کرتی. اسی طرح یہاں بھی کہ یہ تو مسلسل محنت مانگتا اور یہ دنیا کی زندگی محنت کے ہی لیے ہے, مشقت برداشت کرنے کے لیے ہے. اصلی راحت تو یہاں سے گزرنے کے بعد آئے گی. یہاں تو اسی طریقے سے آدمی محنت اور مشقت میں, مصیبت پریشانی میں, راحت و آرام میں مبتلا رہے گا, کبھی یہ حالت کبھی وہ حالت. بہرحال محنت مسلسل چاہیے, بلکہ عمر بھر چاہیے, تب جا کر وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے. میں نے کسی جب کبھی آپ کے سامنے شاید عرض کیا تھا, کافی عرصہ ہو گیا کہ شیطان کے ساتھ مومن کی جنگ موت تک جاری رہے گی, یہ جنگ مسلسل رہے گی, یہ کشمکش شیطان کی اور مومن کی جب تک اس دنیا میں ہے باقی رہے گی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ دو چار وارداتوں میں شیطان کو شکست دینے کے بعد میں مطمئن ہو گیا, محفوظ ہو گیا, وہ غلط ہے. یہ تو موت تک چلے گی. آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا اور حدیث شریف میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ جب موت انسان کو آتی ہے, خصوصاً مومن کو, تو شیطان آ جاتا ہے اور آ کر اسے اپنے طریقے کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ اس کی پوری عمر گزری ہے ایمان میں اور عمل صالح میں, اس لیے وہ اس کے اندر آتا نہیں, اس کے اس جال کے اندر پھنستا نہیں. اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا, اور یہ واقعہ غالباً مولانا اعزاز علی صاحب کے تذکرے میں بھی آیا ہے. حضرت نے فرمایا تھا, میرے پاس خط آیا ہے, جب وفات ہوئی تھی حضرت شیخ کی وفات ہوئی تھی, اس کے بعد وہاں سے خط آیا تھا دیوبند سے. اس خط کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہوئی کہ حضرت شیخ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے, صاحب فراش تھے, اور کچھ غفلت کی سی حالت تاری تھی, مدہوشی کی. اچانک اسی مدہوشی کی حالت میں اچانک جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ مردود, اتنی دیر سے تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری سمجھ میں نہیں آتا, جا دفع ہو جا یہاں سے. یہ کہہ کر لیٹ گئے اور وفات ہو گئے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضرت نے فرمایا سنایا تھا, وہ خط تھا ان کے پاس جو وہاں سے آیا تھا, یہاں بھی نہیں چھوڑا اس نے, موت تک نہیں چھوڑا. تو یہ تو زندگی جہد مسلسل کا نام ہے, مسلسل محنت, بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں مسلسل محنت. اور ان درجات کا لحاظ رکھا جائے جو میں نے ابھی عرض کی, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ نے چاہا تو ان حضرات کی معیت نصیب ہو جائے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اور خصوصاً شیطان کے فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر فتنے سے حفاظت فرمائے, اور اپنی رحمتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو چھپا لیں. ہم میں جو حاجت مند ہیں, بلکہ سبھی حاجت مند ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو غیب سے پورا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.